सातवां रुकू देखिए, आयत 12 से 19, 12 to 19। इसका टॉपिक है अहले किताब की अहद शिकनी और दीनी बिगाड़। आप देख रहे हैं पूरी सूरत में अहद, वादे, कमिटमेंट्स, जो कहा है वो करो। तो अहले किताब भी कब बिगड़े? जब उन्होंने अल्लाह से किए हुए वादों को तोड़ दिया। आयत नंबर 12, वलकद अखज़ल्लाहु मीसाक बनी इसराइल, और अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से अहदों पे मान लिया, और इन्हीं में से 12 सरदार हमने मुकर्रर फरमाए, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि यकीनन मैं तुम्हारे साथ हूँ अगर तुम नमाज़ कायम रखोगे और ज़कात देते रहोगे। इस आयत को ज़रा ग़ौर से सुनिएगा। आप और मैं चाहते हैं कि पाकिस्तान में बहार आए, सुकून आए। कितने लोग चाहते हैं पाकिस्तान सुपर पावर बन जाए, दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन जाए, पुरसकून मुल्क बन जाए, दूसरी जगह के लोग भाग भाग कर इस मुल्क में आएँ कि यहाँ बहुत अच्छी चीज़ें हैं? तो उसका नुस्खा है, लिख लीजिए इस आयत का सब टॉपिक, पाकिस्तान को बेहतरीन मुल्क बनाने का नुस्खा। और किसी ऑर्गेनाइजेशन किसी काम को करने में अगर ये सब कुछ आ गया, अल्लाह उसको भी इज्जत दे देगा। अल्लाह ताला हमें बेहतरीन काम करने वाला बना दे। दोबारा सुनिए, और अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से अहदों पे मान लिया और इन्हीं में से 12 सरदार मुकर्रर फरमाए। ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन से पहले ऑर्गेनाइजेशन, किसने क्या काम करना है, ड्यूटीज़ डिस्ट्रीब्यूशन लाजमी होती है। फिर और अल्लाह ताला ने फरमाया यकीनन मैं तुम्हारे साथ हूँ। अल्लाह का साथ किन के साथ है? मशरूत है ये बात, कंडीशनल है। कहाँ? अगर तुम नमाज कायम रखोगे और ज़कात देते रहोगे और मेरे रसूलों को मानते रहोगे और इनकी मदद करते रहोगे और अल्लाह ताला को बेहतर कर्ज देते रहोगे, तो यकीनन मैं तुम्हारी बुराइयाँ तुमसे दूर रखूँगा और तुम्हें इन जन्नतों में ले जाऊँगा जिनके नीचे चश्मे बह रहे हैं। अब इस अहदो पैमान के बाद भी तुम में से जो इनकारी हो जाए वो यकीनन राह रास्त से भटक जाता है। यानी अल्लाह ताला तो पूरे पूरे वादे ले लेता है, लेकिन जिनको नहीं मानने होते फिर वो अल्लाह के साथ करके भी वादे इसी तरह तोड़ देते हैं जैसे बंदों के साथ वादे करके तोड़ देते हैं। लिहाजा फिर इनके है छिकनी की वजह से हमने इन पर अपनी लानत नाजिल फरमा दी और इनके दिल सख्त कर दिए कि वो कलाम को अपनी जगह से बदल डालते हैं, और जो कुछ नसीहत इनको की गई थी इसका बहुत बड़ा हिस्सा भुला बैठे। इनकी एक ना एक खयानत तुझे मिलती रहेगी, हाँ थोड़े से ऐसे नहीं भी हैं, बस तू इन्हें माफ़ करता रहे। बेशक अल्लाह ताला एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। जो अपने आप को नसरानी कहते हैं हमने इनसे भी अहद पैमान लिया, उन्होंने भी इसका बड़ा हिस्सा फरामोश कर दिया। जो इनको नसीहत की गई थी तो हमने भी इनके आपस में बुग़्ज़ और अदावत डाल दी जो ता क़यामत रहेगी, और जो कुछ ये करते थे अनकरीब अल्लाह ताला इन्हें सब कुछ बता देगा। अहले किताब यकीनन तुम्हारे पास हमारा रसूल आ चुका। आप नोट करें ये जुमला इस सूरत में बार बार आ रहा है। सूरत बकरा में 3 बार इज्तमाई तौर पे बनी इसराइल को इस्लाम की दावत दी गई थी, या बनी इसराइल अस्कुरु नेमती अल्लती अनमतु अलैकुम की सूरत में। इस सूरत में ख़ास तौर पे उलमाए यहूद के दीनदार लोगों को दावत दी जा रही है, रग़बत दी जा रही है, मुखालफत छोड़ दो, ज़िद छोड़ दो, तासुब की बातें ना करो। क्यों? याद रखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए तो आपको बड़ी उम्मीद थी यहूद से, वो पहले से दीन का काम कर रहे थे। अब एक शख्स कहीं दीन का पैगाम लेकर आता है तो उसको उम्मीदें किस पे होती हैं? दुनियादार, गुमराहियों में पड़े हुए? नहीं नहीं, वो तो ये पसंद ही नहीं करते। उसको उम्मीद होती है उन लोगों से जो पहले से दीन को पसंद करते हैं, दीन के नाम पर कुछ कर रहे थे। वो कहते हैं ये तो हमें सीने से लगाएंगे, लेकिन तासुब, तफरकाबाजी, जमातबंदी, गिरोहबंदी, ज़ात बिरादरी, यहूद ने इन चीज़ों को अल्लाह के नबी से फैज़ लेने से रोक दिया। यहाँ यही कहा जा रहा है ज़िद छोड़ दो, आ गया वो नबी जिसका इंतज़ार था, ले लो खैर उससे फ़ायदा तुमको मिल जाएगा। अपनी 1.5 इंच की मस्जिदें अलग ना बनाओ, इज्तमाईयत के लिए काम करो, दीन की वहदत को तोड़ो नहीं। लेकिन देख लीजिए अल्लाह की बात उनके दिलों पर असर नहीं करती, क्योंकि दिल तो पर्दों में आ चुके थे। फरमाया वो ऐसी बातें ज़ाहिर करता है जिनको तुम छुपा रहे थे, और बहुत सी बातों से दरगुजर करता है। तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और वाज़ेह किताब आ चुकी, जिसके ज़रिए से अल्लाह इन्हें जो रज़ाए रब के दर पे हों सलामती की राह बतलाता है, और अपनी तौफीक से अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ लाता है। راہ راست کی طرف راہبری کرتا ہے. یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے. ذرا سے اس پہ غور کیجئے گا, کیسے بڑا جملہ ہے, ان اللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. وجہ کیا بنی؟ ابھی ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں, سب بولیں غلوف, شاباش, بڑھا دیا, درجہ بڑھا دیا محبت میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو جواب دو, کیا آپ ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ تعالیٰ مسیح نے مریم اور ان کی والدہ اور وہ زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے جو کوئی اللہ پر اختیار رکھتا ہو؟ آسمان اور زمین دونوں کے درمیان کا کل ملک اللہ ہی کا ہے, وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں. خوش فہمیاں. آپ کہہ دیجئے پھر تمہیں تمہارے گناہوں کے باعث اللہ سزا کیوں دیتا ہے؟ نہیں بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو, وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دے دیتا ہے. یعنی تم اللہ کے اس قاعدے سے باہر نہیں ہو. زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. اے اہل کتاب, ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا. پھر وہی باتیں, سبحان اللہ. آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو ہر حجت پوری کروا رہا ہے لیکن نئی بات مانتے. جب لوگوں کے دلوں پہ تعصب کے پردے پڑ جائیں, اپنے آپ کو ٹھیک سمجھنے کا گمان پیدا ہو جائے, زوم پیدا ہو جائے, تو وہ بات نہیں مانتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں, اے اہل کتاب, ہمارا رسول تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آ پہنچا, وہ جو تمہارے پاس صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی بھلائی برائی سنانے والا آیا ہی نہیں, بس اب تو یقیناً خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا آ پہنچا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اشارہ ہے کہ تم سوچ رہے تھے کہ اللہ کے نبی بنی اسرائیل میں سے آئیں گے, نہیں آئے, بنی اسماعیل سے آئے. کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے. تو اس پورے حصے میں آپ نے میں نے کیا دیکھا کہ کس طریقے سے لوگ پہلے خواہش کرتے ہیں. لکھ لیجئے یہ جملہ, پہلے خواہش کی جاتی ہے کچھ کام ہو, کوئی آئے, کوئی بات بتائے, کچھ ہمارے بھی نصیب جاگیں, کچھ اللہ ہم سے بھی لے لے. یہ پہلے کی باتیں ہوتی ہیں, پھر وہ موقع آ جاتا ہے. یہ موقع ایک امتحان ہوتا ہے, ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کورس شروع کریں, کورس شروع کریں, کورس شروع کریں, کلاس شروع کریں, کلاس شروع کریں, بہت لوگوں کو لائیں گے, بہت لوگ آئیں گے. ہوتا کیا آپ کو بتاؤں؟ ابھی آپ کے ساتھ تو یہ تجربے نہیں ہوئے لیکن عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے, کورس شروع ہوتے ہیں, لوگ آتے ہیں, اس سے بھی زیادہ آتے ہیں جن کی امید تھی, پر وہ نہیں ہوتے جو بلاتے ہیں. دعا کیجئے یہ اصول ہم پر نہ لاگو ہو. ایک مجھے اپنا کورس یاد آتا ہے, ناروے میں نئے نئے گئے تھے, یعنی لیڈیز کی کلاس شروع کر دی سبیل الجنہ. ابھی پانچ پورے پارے ہوئے تو رمضان آ گیا. رمضان میں دورہ قرآن ہوا, دورہ قرآن میں بہت سارے نئے لوگ آئے اور اس میں یوتھ آئی, اور مجھے یاد ہے کہ وہ تزکیہ نفس والا دورہ قرآن تھا 2010 کا. خیر ان میں سے کچھ ینگ لڑکیاں ایک دن پارے کے بعد میرے پاس آ گئیں, کہنے لگیں کہ ٹیچر ہم نے آپ سے اور سیکھنا ہے. وہ الٹرا موڈ لڑکیاں تھیں اپنی سوسائٹی کی, جس کو وہ خود کہتی تھی ہم بگڑے ہوئے لوگ ہیں. بہرحال کہنے لگی کہ رمضان کے بعد کیا ہوگا, آپ کلاس شروع کریں. ہم نے کہا ہمارے پاس سبیل الجنہ ہو رہی ہے. کہنے لگی یہ تو ویک ڈیز کی ہے اور ہم تو پڑھتے پڑھاتے اور جابز ہیں, ہمیں ویکینڈ کی کلاس چاہیے, کیا ہوگا, ہم آئیں گے. اس کے منہ کے لفظ مجھے یاد آتے ہیں, کہنے لگی 14 گرلز, 14 لڑکیاں میں لے کر آؤں گی اور بھی آ جائیں گی. خیر ہمارا کوئی پلان نہیں, چھوٹا سا ہمارے پاس کمرہ تھا, اتنے بڑے ہال کا تو ابھی تک بھی کہیں تصور نہیں جہاں آپ بیٹھے میں اس وقت. ہم نے میٹنگ کی, ساتھی تھے اپنے جو سبیل الجنہ کے ساتھیوں میں کچھ لوگ جن کا ایمان بڑی جلدی پھوٹ جاتا ہے, پھٹے پھٹے پڑتے ہیں, ان کا دل کرتا ہے کچھ اور کرے. وہ ینگ بچیاں تھیں, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ ویکینڈ کا کورس شروع کریں. میں نے کہا سٹاف کون ہوگا, کام کون کرے گا, یہاں تو آپ لوگ 5 دن آ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم 7 دن آئیں گے. ہفتہ اتوار 2 دن کر کے ہم نے سبیل الہدا کے نام پر ایک کورس شروع کیا. ہمارے اس روم کی کیپیسٹی اس وقت میکسیمم 50 لوگ تھی, 50 سے 60, 80 سے 90 لوگوں کا رجسٹریشن اس میں ہوا. لیکن مزے کی بات جو بتانے کے لیے اتنی سٹوری سنائی آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے, نہ وہ آئی اور نہ 14 لڑکیاں آئیں جو کہہ گئی کہ کورس شروع کریں. کچھ لوگوں کا بس اتنا ہی حصہ ہوتا ہے, وہ بلاتے ہیں اس کے بعد ان کا حصہ نہیں ڈلتا. کچھ کو بعد میں حصہ ڈالنے کا موقع مل جاتا ہے. اس کو در سے سنیے, اللہ کا قانون سب کے لیے ایک ہے. یہ بنی اسرائیل کی باتیں میں اور آپ کیوں سن رہے ہیں؟ آج ہم میں سے کون ہے؟ دعا کیجئے کہ اللہ ہمارا کام کسی اور سے نہ لینا. اگر ہم بلانے والے ہیں تو ہم بیٹھنے والے بھی ہوں اور ہم سیکھنے اور سکھانے والے بھی ہوں. یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے نا جو دنیا میں ہوتا ہے. بڑی بات کیا ہے کہ اللہ ہمیں مرتے دم تک اپنے کام پہ رکھے. اسلام کا ایک مزاج اس میں ریٹائرمنٹ نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق کب دنیا سے گئے, کب اپنے عہدہ خلافت سے اترے؟ جب دنیا سے گئے. عمر کے بعد عثمان کب خلیفہ بنے؟ جب عمر کا انتقال ہوا. ڈیتھ بیڈ تک وہ خلیفہ تھے, اپنی زندگی میں نامینیٹ کر گئے. یہ مزاج ہے. اسلام ریٹائرمنٹ کو پسند نہیں کرتا کہ آپ سارا کچھ کر کرا کے تجربہ کریں اور اس کے بعد آپ کو ہٹا کر چند نئے لوگ لے آئے. ہاں, وہ بڑھانے کا ایک انداز ہے جو اللہ کے نبی کا تھا. ٹیم پھٹتی جاتی ہے, پہلے لوگ پھولوں کی کلیوں کی طرح پیچھے کھڑے ہوتے جاتے ہیں اور نئی پتیوں کو جگہ دیتے ہیں. پچھلی پتیاں کھڑی رہیں گی اور وہ سیکیورڈ ہوں گی. ذرا سا پھول کو کوئی جھٹکا لگا وہ گرتی ہیں, اندر والوں کو نہیں گرتی. یاد رکھیے, اگر پچھلے لوگ گرتے جائیں گرتے جائیں تو آنے والے بھی انسیکیور فیل کرتے ہیں. یہی گھر کا اصول ہے. ایک ساس بہو کو لاتی ہے, آہستہ آہستہ اس کو جگہ دیجیے, اسپیس دیجیے, پہلے سیکھیں, اس کے لاڈ کریں, پیار کریں. پھر وہ بہو اٹھنا چاہتی ہے, کھڑا ہونا چاہتی ہے, اس کا بھی دل ہے میں کچھ کروں. اس کو جگہ دیجیے, آپ پیچھے اس کے کھڑے ہو جائیں سپورٹر بن کر, دیکھتے کہ خوش ہوں. اور اگر آپ کہیں نہیں چمچہ میں تمہیں نہیں دے سکتی, چابیاں تمہیں نہیں دے سکتی, اس گھر میں میری مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلے گا, یہ بھی نہیں ہوگا, تو یاد رکھیے آپ اکیلے رہ جائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم ان باتوں پہ عمل کریں. کچھ اور باتیں جو اس عمل سے سیکھیں. نمبر ایک, رسولوں کی مدد کرنی ہے. آج کیسے کرنی ہے؟ رسولوں کے مشن پہ چل کے. اور مشن کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلانا, یعنی خون کا آخری قطرہ بہ جائے اور زندگی کے آخری سانس ہو. وہاں بھی اللہ کا نبی کہہ رہا تھا, صلاۃ وما ملکت ایمانکم, لوگوں نماز اور اپنے زیر دستوں کا خیال رکھنا. تو مجھے آپ کو بھی زندگی بھر یہ دین کا کام کرنا ہے, اور اللہ کرے کہ موت تک ہم اس کام کو کریں اور ہمارے بعد ہماری نسلیں اس کام کو کریں. کبھی زندگی میں کوئی یہ نہ کہہ دے, ہاں یہ وہ ہیں جو کام کرتی تھیں, ہاں ہم آتے تھے تو یہ یہاں دکھتی تھیں, ہاں یہ پہلے یہاں تھی اب ادھر تھی. یہ بھی اچھا نہیں ہے. دیکھیے, کسی کو نہیں اچھا لگتا گھر ٹوٹے اور جڑے. ایک گھر ٹوٹتا ہے پھر دوسرا بنتا ہے. یہ مرحلے بڑے سخت ہوتے ہیں. اللہ آسان کر دے تو آسان ہوتے ہیں. یہ بیچ کا راستہ بھی نہیں گوارا ہوتا. بس جہاں نسبت جڑ گئی ہے سر ڈال کر بیٹھ جائیے. ہاں, کوئی بہت بڑا اختلاف ہے تو بات کر لیجئے, کوئی جھگڑا ہے تو سولو کر لیجئے, کمی ہے تو آپ کہیں آئیے اس کمی کو دور کیجئے. لیکن اپنی نسبتوں کو بار بار بدلنا, یہ بھی دوسروں کو دین سے متنفر کرنا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے سیکھا ہے کہ دوسروں پر احسان کرنا سیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رضا چاہنے والوں کو روشنی کی طرف گائیڈ کرتے ہیں. ہم نے بھی اپنی زندگی کا مقصد یہی بنانا ہے. کیا ایک دعا آتی ہے لب پہ آتی؟ کس کس کو آتی ہے؟ سب پڑھیں ذرا مل کے. اس بارے میں بہت دفعہ نور کا ذکر آ رہا ہے. قرآن نور ہے, روشنی ہے. تو ذرا علامہ اقبال کی روح کو اصال ثواب پہنچا دیں اس دعا کے ساتھ. آتی ہے؟ آمین کہیں اس پہ. آمین. 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 کتنوں نے اس کو کبھی دعا سمجھ کے پڑھا ہے؟ ہر اسکول میں صبح میں ہوتی ہے نا، تو اب اس کو دعا سمجھ کے مانگے. آج امت مسلمہ کو اس دعا کو مانگنے کی بہت ضرورت ہے کہ اللہ اندھیروں میں روشنیوں کا پیغام بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اندھیروں میں اجالا بنا دے، ہماری نسلوں سے وہ کام لے کہ جو اللہ نے انبیاء کرام سے کام لیے تھے. پھر اس میں ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات کو اپنی زندگی میں جگہ دوں گی، قرض حسنہ دوں گی، اور یہ بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. آگے ہے رکوع نمبر 8 آیت نمبر 20 سے 26، 20 to 26، ٹاپک لکھیے گا ارض مقدس اور بنی اسرائیل. یہ بھی ایک سینسٹیو ٹاپک ہے، دیکھتے ہیں اس کو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا ذکر کیا کہ اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا اور تمہیں وہ دیا جو عالم میں کسی کو بھی نہیں دیا، یعنی نعمتوں کی تذکیر ہے. اے میری قوم والو، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی، اور اپنی پشت کے بل رو گردانی نہ کرو کہ پھر نقصان میں جا پڑو. انہوں نے جواب دیا ہے موسیٰ، وہاں تو زوراور سرکش لوگ ہیں، اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہ جائیں گے. ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم خوشی خوشی وہاں جائیں گے. دو لوگوں نے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، ان پر اللہ کا فضل تھا، یہ کہا کہ تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ، دروازے پر قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے. قوم نے جواب دیا ہے موسیٰ، جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارا رب جا کر دونوں ہی لڑو بھیڑو. نوٹ کیجئے اس کو، کتنی گستاخی کی بات ہے. فصبنت و ربک فقاتلا، تم دونوں لڑ لو، ہم نہیں لڑیں گے، ہم یہیں بیٹھے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، الہی مجھے تو سوائے اپنے اور اپنے بھائی کے کسی اور پر کچھ اختیار نہیں، بس تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی ڈال دے. یہ ہے عمل کی بات، جب لوگ برائی پہ اڑ جائیں تو آپ ان سے جدا ہو جائیں. ارشاد ہوا، اب یہ زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی، یہ خانہ بدوش ادھر ادھر بھاگتے پھریں گے، اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا. پوری 40 سالہ ہسٹری ہم نے ان چند آیتوں میں پڑھ لی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی منتوں مرادوں کے بعد بھیجا تھا. یہ تمنا کرتے تھے کہ اللہ کوئی ایسا آئے جو ہمیں فرعون اور فرعونیت سے بچائے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک محسن بنا کر بھیج دیا، لیکن وہی ہوا جو عموماً محسنوں کے ساتھ ہوتا ہے. بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی قدر نہ کی اور ان سے فائدہ نہ اٹھایا. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو خوب ذرا مشکلات میں ڈالا، فرعون کے جنگل میں آ گئے، فرعون ڈوبا. اس کے بعد اب ان کے لیے کام تھا کہ چلیے بیت المقدس جو ان کا مدر لینڈ تھا، اس میں امالکہ نام کی قوم کا قبضہ ہو چکا تھا، ذرا سی جنگ کرتے اللہ نے فتح دینی تھی. اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ فتح تمہاری ہوگی، لیکن انہوں نے کہا نہ نہ نہ، یاد رکھیے یہ ہماری کہانی ہے، غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. کہتے ہیں کیا ہوا، غلام ہوئے ہیں تو نوابوں کے غلام نہ، ہیں تو انگریزوں کے غلام نہ. ہم نے بھی ایک طویل عرصہ برے صغیر پاک و ہند میں انگریزوں کی غلامی کی، آج تک اس غلامی کا اثر ہمارے پاس موجود ہے. جسمانی طور پہ تو قوم 14 اگست 1947 کو آزاد ہو گئی، ذہنی طور پہ آج تک نہ ہو سکی. آج بھی 14 اگست کے جو جشن کے فنکشنز ہوتے ہیں وہ اللہ کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں. غیر ملکوں میں جب 14 اگست منائی جاتی ہے سر شرم سے جھک جاتا ہے. گورے بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی اسی طرح جشن مناتے ہیں جیسے ہم مناتے ہیں. بڑا درد ہے اس ملک کے لیے، تڑپی ہے. اللہ نے آپ کو مجھے یہ ملک ایسے ہی دے دیا، دعا کیجئے یہ رہے، اس کی قدر کیجئے، یہ تحفہ ہے اللہ کا. آپ کے چہرے پہ نقاب ہو کوئی نہیں روکتا، کوئی پابندی نہیں ہے آپ کے اوپر، آپ کو پھونک پھونک کے نہیں کھانا پڑتا کہ اس میں کوئی چیز تو نہیں مکس ہوئی ہوئی. انگریڈینٹس پڑھنے کی عادت آپ میں سے کسی کو بھی نہیں ہوگی، صرف ہم سیدھے ہو جائیں. بلیو می، میں آج بھی اس چیز کو محسوس کرتی ہوں، اس قوم جیسی قوم بھی کوئی نہیں، اس قوم جیسی عاجز اور محبت کرنے والی اور پیار والی قوم نہیں. آپ لوگوں کو دیکھ کر تو اس کا اور یقین ہو جاتا ہے. یقین کریں. اتنے ٹھنڈے میٹھے صابر شاکر لوگ، محنتی لوگ. آپ کسی سے راستہ پوچھے راہ جاتے، وہ اس کا دل کرتا ہے آپ کو وہاں چھوڑا ہے. آپ کے عمل میں دخل کرنے والی قوم. صرف خرابی ہے تو ایک لیڈرشپ، علم کی کمی ہے. علم لے لیجئے. میں سوچتی ہوں کہ اگر آج یہاں بڑی دل سے دعا کریں، روزہ ہے نا سب کا، اس روزے میں دعا کیجئے، اللہ اس سال کے اس رمضان میں ہمیں کام کا بنا دے، ہم یہاں سے اٹھیں، ہماری آنے والی نسلیں یہ یاد کریں کہ یہ جوہر آباد اور خوشاب کی بستی سے کچھ لوگ اٹھے تھے اور انہوں نے اس ملک کی تقدیر بدل دی. آمین کہیے زور سے. آپ کہیں گے بہت بڑا دعویٰ ہے، اس لیے کہ بہت بڑی ذات پہ نظریں ہیں، کیونکہ کتاب بہت بڑی ہاتھ میں ہے، کیونکہ اس کو پڑھنے پڑھانے والوں کی نیتیں بڑی کھری ہیں. راستے کی رکاوٹیں تو نبی کو جتنی تھی اتنی تو ہماری نہیں ہیں. جو مشکل مراحل وہاں تھے وہ یہاں تو نہیں ہیں، اور جو مخالفتیں ادھر تھی وہ یہاں تو نہیں ہیں. صرف آج نیت کریں. آپ کہیں گے اچھا آپ یہ دعویٰ کرتی ہیں تو باقی لوگ فیصل آباد اور سیالکوٹ اور لاہور اور اسلام آباد، کراچی، وہاں بیٹھے ہوئے وہاں کے دعوے کریں. ہم یہاں بیٹھے ہم یہاں کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم تو یہاں کی نیت کریں گے. اپنے حصے کا کام کیجئے. کام کام کام، اور صرف کام، آرام نہیں، کام کام کریں. یہ رمضان کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، ہم نے اس رمضان کی گھڑیوں کو ضائع نہیں کرنا. جیسے کسی بینک کا منہ کھول دے کوئی اور کہے کہ دو گھنٹے میں جو لے جاتے ہو لے جاؤ، تو کوئی سوتا رہے گا، کوئی کھاتا رہے گا، کوئی فون سے کھیلتا رہے گا، کوئی مشورے کرتا رہے گا؟ ہم تو چل پڑیں گے کہ ہمیں کچھ مل جائے. تو اس رمضان کا بینک کھلا ہوا ہے آپ کے لیے، جنت کھل گئی، شیاطین بند ہو گئے. اب ساری ذمہ داری آپ کی میری اپنی ہے. اللہ جو کچھ قرآن میں آپ کو دے رہا ہے، یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ پارہ پورا کرنا ہے؟ تو جائیے گھر جا کے پورا کر لیجئے گا. نہیں، خالی پارے کے لیے میں نے کبھی دورہ قرآن نہیں کرایا. آج میں نے آپ نے اس میں سے نیت کرنی ہے، لکھی عمل کی باتیں، اللہ کے کام کے لیے نکلنا ہے. قریب ہیں کہ دور ہیں؟ یہ اس قوم نے کہا تھا کہ فضا بنتا و ربو کا فقاتلہ. یہ جوہر آباد والوں کے لیے بھی ہے، یہ خوشاب والوں کے لیے بھی ہے. دور جانا پڑا تو جائیں گے، قریب آنا پڑا تو آئیں گے، صبح میں جانا پڑا تو جائیں گے، شام میں آنا پڑا تو آئیں گے. پہلی دیر سے شروع کیا، وقت فرصت کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. ہم ابھی لاڈ دکھائیں، نخرے کریں، مشکل رائڈ نہیں، پیدل چلنا پڑا پیدل چلیں گے، گاڑیوں میں جانا پڑا گاڑیوں میں جائیں گے، اللہ کے لیے نکلیں گے. بولیں انشاءاللہ. پھر دوسری بات سیکھی کہ اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. دوسروں کو بھی اللہ کے کام کی طرف بلائیے، اکیلے مت رہیے. یہ کام اکیلے کرنے والا ہے بھی نہیں ہے. پھر انسانوں سے نہیں ڈرنا. بہت سارے لوگ لوگوں کے ڈر سے نہیں آتے، آپ کو پتا یہ بات، پھر ہماری پوچھ گیچ ہوگی. تو اللہ سے ڈریے، لوگ کیا دیں گے آپ کو. فسق سے دور رہنا ہے. بڑے کام کرنے والے چھوٹے چھوٹے عذر نہیں بناتے. یہاں ایک جیم لکھیے آج کے اس پارے کی شیٹ، بڑی منزلوں کے راہی چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں نہیں الجھتے. یہ کوئی مسئلہ آپ سوچیں، ہاں نبی کا دور ہوتا تو آپ کہتے وہ میری ناک بہہ رہی تھی اس لیے میں نہیں آئی، میرے پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن میں درد تھا میں اس لیے نہیں بیٹھ سکی. یہ عذر سجدے؟ صحابہ نے کبھی یہ عذر کیے؟ روزے کی حالت میں اٹھا نہیں جاتا، نکاہت بڑی ہوتی ہے. سوچا غزوہ بدر کے لیے نکلنے والوں نے یہ جملہ بولا، فتح مکہ کے لیے نکلنے کوئی دشمن آ تو نہیں گیا تھا؟ اللہ کے نبی نے پہل کی تھی فتح مکہ کے موقع پہ، صحابہ کی طرف سے کوئی ایک چھوٹی سی پرچی گئی تھی، اللہ کے نبی تھوڑے دن صبر کرے عید کے بعد چلتے ہیں. جن کو کام کرنا ہے وہ کام کریں گے. آرام کی جگہ قبر ہے، یہ دنیا کام کی جگہ، وہ دنیا آرام کی جگہ. قبر کیا ہے؟ نم کنومت العروس، سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے. اللہ ہمیں قبروں میں آرام سے سلائے، ہماری سب سے خوبصورت آرام گاہ قبر ہو. یہ دنیا کے بستروں پہ چین نہ آئے، ہم اتنے بے چین ہو جائیں. اگلا رکوع واقعہ ہے، بھائی کا بھائی کے ہاتھوں قتل ہے، حسد کی برائی. آیت ہے 27 سے 34، رکوع نمبر 9. بھائی کا بھائی سے رشتہ حسد کی نظر ہو گیا. حابیل اور قابیل کا قصہ آئیے پڑھتے ہیں. وَتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا حال کھرا کھرا سنا دیجئے ان کو۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، یعنی ایک قربانی دی، ان میں سے ایک کی نظر قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو کہنے لگا میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے۔ اس کو ہائی لائٹ کیجئے، انما یتقبل اللہ من المتقین، گو تو میرے قتل کے لیے دست درازی کرے لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہاتھ ہرگز نہیں بڑھاؤں گا، میں تو اپنے پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ بھی اپنے سر لے لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے، ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ پھر اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر امادہ کر دیا، اس نے اسے قتل کر ڈالا جس سے نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دے۔ وہ کہنے لگا ہائے افسوس کہ میں ایسا کرنے سے بھی کیا گزرا ہوا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا، پھر تو بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہوا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچائے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ اور ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہر دلیلیں لے کر آئے، لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں ظلم و زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے، جو اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں۔ لکھ لیجئے اس آیت کا ٹاپک، ڈکیتی کی سزا۔ ایک ہوتی ہے چوری، ایک ہے ڈکیتی۔ یہ ڈکیتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی پر چڑھا دیے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ تو یہ تو ہوئی ان کی دنیاوی ذلت اور خواری، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ ہاں جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں کہ تم ان پر قابو پاؤ، تو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی بخشش اور رحم و کرم والا ہے۔ حسد نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی یا خشک گھاس کو کھا جاتی ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے 4909۔ حسد کی برا، دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا جرم جو ہوا وہ حسد کا تھا۔ کس کا؟ کس سے؟ ابلیس کا، آدم سے۔ حسد بہت بری چیز ہے، حسد نہ کیجئے۔ کرنا کیا ہے؟ سیکھا کیا آپ نے؟ میں نے نمبر ایک انسانی جان کا احترام کرنا، اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، تقوی والی زندگی بسر کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، اللہ متقیوں کی نظر قبول کرتا ہے، فساد نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی۔ کیا پتہ چلا کہ زیادتیوں سے بچنے کے لیے اللہ کا دامن تھامنا ہے۔ یہ جو بات ہے نا کہ اللہ تقوی والوں کی قبول کرتا ہے، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم نیکیاں تو کرتے ہیں، جیسے آج آپ میں سے اکثریت الحمدللہ روزے سے ہے، کسی کو ہلکی سی بھنک پڑ جائے کہ آج تو رمضان کا چاند ہی نہیں تھا، آپ نے کیوں روزہ رکھا؟ یقین کریں گے دن کے باقی گھنٹے نبھانے مشکل ہو جائیں گے۔ چلیے یہ تو آسان ہے، اگر آپ کو کوئی غیب سے آواز پڑے آپ کا تو نہیں قبول، آپ کو تو نہیں اجر ملنا، یہ آپ کے لیے تو بابو ریان نہیں کھولا، یہ آپ کے لیے تو جنت نہیں ہے، تو آپ چیخیں کیوں، کیسے، بھائی اللہ جی میں نے کیا کیا؟ تقویٰ نہیں تھا، گناہوں کے موقع پہ گناہ سے رکتے نہیں تھے، آنکھوں کو غلط چیزوں کے دیکھنے سے نہیں روکتے تھے، کانوں کو غلط باتوں کے سننے سے نہیں روکتے تھے، زبان تو تڑ تڑ بولتی تھی۔ مجھے بتائیے صدمہ ہوگا کہ نہیں؟ یہاں بیٹھے بیٹھے نیت کیجئے یہ بات نہیں کرنی، آج کا وظیفہ جس نے بعد میں پوچھنا ہے ابھی لکھ لے، استغفار کریں۔ ہم تو اس سوچ میں کریں گے کہ استغفار بندے کے گناہوں کے ازالے کا ذریعہ ہے، بہت ساری نیکیوں کی توفیق جو بندے سے چھٹتی ہے نا وہ گناہوں کی وجہ سے ہے، تو میں اس سوچ کے ساتھ استغفار پڑھوں گی کہ کہیں میرا کوئی گناہ کل میرا ادھر آنا مشکل نہ کر دے اور مجھ سے نیکی کا کام روک نہ لیا جائے۔ اور اسی طرح استغفار میں امن ہے، امان ہے۔ حضرت عمر کا قول کہ اگر آسمان سے کڑکے والی بجلی بھی گرے اس بندے پہ نہیں گرے گی جو استغفار پڑھتا ہے. اس میں امان ہے. کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی خود چلے گئے, اب امت کی امان استغفار میں ہے. یعنی اپنی زندگی میں تو وہ نبی ہمارے لیے دعائیں مانگتے تھے نا کہ اللہ میری امت کو بخش دے, آج امت کو خود اپنے لیے استغفار کرنی پڑے گی. تو اس پارے کے ساتھ لکھ لیجئے, استغفار کثرت سے کرنی ہے, رو رو کے دھو دھو کے اپنی بیماریوں کو یاد کریں, استغفار اللہ میری بیماری میرے گناہ کی شامت. اپنی آزمائش کو یاد کیجئے, استغفار. اپنی بے سکونی کی وجہ استغفار کو بنائیے کہ اللہ مجھے سکون کیوں نہیں, میرے میاں کو جاب کیوں نہیں مل رہی, استغفار استغفار. 101 بیماری بچوں کی بڑوں کے غم دکھ سہن میں رکھیے, استغفار پڑھیے, اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے راستے کھول دے گا. مل لزیم الاستغفار, اللہ کے نبی نے کہا جو استغفار کرتا ہے اللہ اس کو ہر تنگی سے نکال دے گا, اس کو ہر غم سے نجات دے گا, اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جس کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا.